أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ
تفسير سورة إبراهيم یہ مکی سورة ہے اس کی 52 آیات اور اس کے 7 رکوع ہیں کلمات ہیں 861 861 اور جو اس کے حروف ہیں یعنی لیٹر وہ 3429 3429 اور اس سورت کا نام جو ہے اس کی آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور سورت یوسف کی طرح یہ جو سورت ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری یا ان کی زندگی کے مکمل حالات نہیں بیان کیے گئے بلکہ کیا ہے یہ نام جو ہے وہ حضرت سورت ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جس کا نام ہے یہ اس کا محض علامتی نام ہے جس میں ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے یہ سورت جو ہے وہ مکی دور کی آخری سورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے دو مضامین کو خاص طور پر بیان کیا ہے ایک ہے حقیقت رسالت حقیقت رسالت اور دوسرا ہے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں اور جو لوگ نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور جو لوگ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے پھر ان کو عذاب دیتا ہے الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید الف لام را. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے. کتابن، کتاب سے مراد جو ہے قرآن مجید ہے. انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. قرآن مجید کوئی معمولی جو ہے وہ کتاب نہیں ہے، اور قرآن مجید کو نازل کرنے والی شخصیت جو ہے وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ قرآن مجید بہترین کتاب ہے، افضل الذکر ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نازل کیا ہے. اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان جتنے بھی کلام کرتا ہے، جتنی بھی باتیں کرتا ہے، ان میں سے بہترین کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی شکل میں. اور خود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کلام اللہ کی کتاب اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، کتاب انزلناہ، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا. کس کی طرف؟ الی کا، آپ کی طرف، گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اور جیسے کہ ابھی میں نے حدیث میں بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ بہترین کلام جو ہے وہ قرآن مجید، اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین بندے کا انتخاب کیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ جو ہے، لتخرج الناس، تاکہ تم لوگوں کو نکالو، تاکہ تم انسانیت کو نکالو. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف عرب کے لوگوں کو، مکہ والوں کو نکالنا تھا، بلکہ کیا، الناس، پوری کی پوری انسانیت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آخر تک کے جو لوگ ہیں، تمام کو، امیر بھی، غریب بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، کہیں بھی کوئی بھی رہتا ہے تو ان سب کو نکالا جائے. کہاں سے نکالا جائے؟ من الظلماتی، اندھیروں سے. تو اندھیروں سے نکال کر انہیں کہاں لے کے جانا ہے؟ الی النور، روشنی کی طرف. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد بتا رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ کہ اندھیروں سے نکالا جائے. ظلمت کی جمع ہے ظلمات، اور ظلمت جو ہے، اب دیکھیں کہ ہدایت کے لیے، ایمان، قرآن و سنت کے لیے تو نور کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ظلمات جمع استعمال کیا گیا. تو اندھیرے بہت سے ہیں، جس میں نمبر ون کیا ہے؟ کفر و شرک کا اندھیرا، اور بد اعمالیوں کی ظلمت ہے نا، پھر اس کے بعد نفاق کا اندھیرا، فسق کا اندھیرا، اور جتنا مرضی، یعنی جتنی بھی کفر و شرک کی قسمیں ہو سکتی ہیں، جس میں برے اعمال بھی انسان کے جو ہیں وہ شامل ہیں، تو ان سب سے نکالنے کے لیے قرآن مجید اللہ تعالی نے جو ہے وہ نازل کیا. پھر آپ دیکھیے کہ دوسری اہم بات جو ہے وہ کیا ہے، کہ روشنی کی طرف. اور روشنی سے مراد کون سی روشنی ہے؟ یہ ایمان کی روشنی ہے کہ جس سے سینہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، جس سے جب انسان خود روشنی میں ہوتا ہے نا، تو چلتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کام کرتا ہے، تو کیا، زندگی گزاری جائے نور کی روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں. تو میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیں، ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف جو ہے وہ لایا جائے. اور اسی بات کو سورۃ البقرہ آیت جو ہے وہ 257 میں اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ حدید میں آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں, ہمارے پاس قرآن مجید کی نعمت جو ہے وہ موجود ہے, تو ہم جو ہیں وہ اس قرآن کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے؟ کیا ہم اس کو جو ہے وہ اس کے ذریعے واقعی اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کر رہے ہیں؟ اور اس وقت انسانیت جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے, جہالت کے, شرک کے, اللہ کی نافرمانی کے, ظلم کے, ہر طرف اندھیرے ہیں اور سب لوگ پریشان ہیں کہ امت مسلمہ اور دنیا میں بھی دیکھیں تو ہر طرف اندھیرے ہیں. تو لوگوں کو ان اندھیروں سے کیسے نکالا جائے؟ لوگ بڑے مسائل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تو ان کے مسائل کا ان کو کیا حل دیا جائے؟ ان کا ایک ہی حل ہے, اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی دعوت جو ہے, قرآن مجید کا پیغام, قرآن مجید کا مقصد نزول, اس کو عام کیا جائے. اور آج علم تو بہت ہے, کورسز بھی بہت ہیں, بہت سمر کورس اور جو ہے بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں, ورکشاپیں ہوتی ہیں, اور خود مسلمان بھی اس کو ارینج کرتے ہیں, لیکن قرآن کا علم عام نہیں ہے. قرآن مجید کے جو ہے وہ ٹکڑا ٹکڑا, اس کا ایک ایک لفظ, اس کی ایک ایک آیت, اس کی تمام صورتیں جو ہیں وہ سینوں میں اتار دی جائیں تاکہ لوگوں کے سینوں سے جو جہالت, نفاق, کفر, شرک, عداوت, حسد, دشمنی کے جو جراثیم ہیں, جو جالے لگ گئے ہیں دلوں میں, وہ جو ہیں وہ صاف کر دیے جائیں. اور دوسری بات کیا اللہ تعالیٰ نے کہی, بإذن ربہم, اپنے رب کی توفیق سے, یعنی اللہ کی توفیق سے ہی لوگ جو ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. تو پیغمبر جو ہے کتنا ہی واعظ اور نصیحت کیوں نہ کر لے, لوگ ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے. اور آپ دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے مہربان چچا ابو طالب جو ہے نا ان کو مسلمان کر سکیں, لیکن وہ مسلمان تو نہ کر سکے. تو کسی کے چاہنے سے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, ان کے رب کی توفیق سے, ان کے رب کی اجازت سے. تو مطلب کیا ہے کہ جو مخلص ہوتا ہے, جو چاہتا ہے ہدایت, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں. بعض اوقات جن کے گھر کے ساتھ مسجد ہوتی ہے وہ محروم رہتے ہیں, اور دور دور سے لوگ آ کر مسجد سے جو ہیں وہ ہدایت اور نور اور روشنی جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں, ہے نا. تو یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی اجازت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جو چاہتے ہیں, جو خود چاہتے ہیں, جو اپنے دلوں کے دروازے جو ہیں وہ کھولتے ہیں, جو شدید طلب رکھتے ہیں. جب شدید آپ طلب رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف آ کر تو دیکھ, راہیں نہ کھول دوں تو کہنا, ہے نا, میری طرف چل کر تو دیکھ, منزل تک نہ پہنچا دوں تو کہنا, مانگ کر تو دیکھ, تیری جھولی کو بھر نہ دوں تو کہنا. تو اصل بات کیا ہے کہ جو کچھ بھی میں اور آپ کریں تو اس کے لیے کیا ہے کہ اخلاص ضروری ہے, اور جو ہے وہ نیت کا اچھا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہاں پہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ میں اللہ تعالیٰ نے رب کی جو صفت ہے, رب کا نام استعمال کیا. کیوں؟ کہ وہ رب وہ صرف جسمانی ضرورتیں پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے کہ آفتاب, مہتاب اور زمین اور ہوائیں اور پانی اور خوراک اور ضروریات زندگی جو جسم کے لیے چاہیے ان کو اللہ نے فراہم کیا, بلکہ روحانی غذا کا بھی انتظام کیا, اور وہ کیا ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا. اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, ان کے رب کی توفیق سے, اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اس راستے کی طرف, یعنی اس رب کے راستے کی طرف, اللہ کے اس راستے پر. اور وہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ عام انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے, عام انسانوں کا قانون نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ العزیز الحمید، وہ اللہ جو غالب ہے، وہ اللہ جو زبردست ہے، وہ اللہ جو اپنی ذات میں آپ جو ہے وہ محمود ہے. تو صحیح معرفت کی اس روشنی میں لوگ چل پڑیں جو زبردست اور غالب اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ہے العزیز اور دوسرا لفظ ہے الحمید، ہے نا؟ تو اللہ تعالی جو ہے یہاں پہ اللہ کی ان صفات کو رکھ کر اللہ تعالی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو راستہ بتایا ہے تو وہ راستہ معمولی نہیں ہے، ہے نا؟ کیونکہ اس کا بتانے والا معمولی نہیں ہے، وہ غالب ہے. اور دوسری بات یہ ہے، حمید کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ حمید جو ہے وہ خود اللہ جو ہے وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. وہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ آپ سے آپ حمد کا مستحق ہے. کیونکہ محمود ہم کہتے ہیں نا، اگر کسی کو محمود کے معنی ہوتے ہیں کسی کی تعریف کی جائے، لیکن جب حمید بولا جائے اور وہ بھی یہاں پہ الحمید، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے. کوئی تعریف نہ بھی کرے، وہ اپنی ذات میں آپ جو ہے وہ کیا ہے؟ محمود ہے. اللہ الذی، اب یہاں پہ اللہ کا ذاتی نام آیا، باقی پہلے صفاتی نام ہے، رب، العزیز، الحمید، اب ذاتی نام آیا اللہ الذی، وہ اللہ جس نے، جس کے لیے، لہو اس کے لیے ہیں، ما فی السماواتی و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور وہ اللہ تو آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز کا مالک ہے، اس کی ملکیت، اس کی خالقیت، اس کی صنائی اور کائنات کے اندر جو موجودات ہیں، جو چیزیں ہیں، اس پر ذرا غور تو کرو. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیسی ذات ہے کہ جو کہ آسمانوں زمین کی ساری چیزوں کا مالک ہے. ما فی السماواتی والارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس مالک نے، اس بادشاہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے قرآن کی شکل میں، تو اے اہل مکہ، تم پیغمبر کی قدر کرو، تم قرآن کی قدر کرو. اور رہتی دنیا کے لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن اور پیغمبر جو ہے یہ اس کائنات کی اصل حقیقت ہیں، اور ان پر ایمان لانا چاہیے. اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ فَوَيْلُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے مصیبت ہے. کن کے لیے؟ کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. کس کا انکار؟ اگر آپ غور کریں تو پچھلی جو ہے وہ ایک آیت میں تین عقیدے بیان ہوئے ہیں. توحید، کیوں؟ توحید کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ انزلناہو، ہم نے اس کو نازل کیا، اور اللہ کے جو نام ہے نا. دوسرا کیا ہے؟ کہ عقیدہ رسالت، الہی کا، تیری طرف نازل کیا، ہے نا. اور تیسری بات جو ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن پر ایمان، کہ کس کو نازل کیا؟ قرآن پر ایمان کو نازل کیا. اور آیت نمبر جو دو ہے اس میں پھر توحید کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ آخرت کا، سزا کا ذکر ہے. وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ، اور سخت سزا ہے ان کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں، ان بڑی حقیقتوں کا انکار کرنے والے، ان کو جھٹلانے والے ہیں. اور جھٹلایا تو اہل مکہ نے، اور آج مسلمانوں میں بھی لوگ جھٹلا رہے ہیں. کوئی لوگ قرآن کو صرف جو ہے وہ برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا جسٹ ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر کیا ہے تو عمل کیسے کریں. اور کوئی لوگ جو ہیں اس کے کچھ حصوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، سب پہ نہیں کرنا چاہتے، ہے نا. اور کوئی لوگ اس کو پوری زندگی کا قانون نہیں بنانا چاہتے، زندگی کے کچھ حصوں کا، جب کوئی خوشی ہے یا کوئی ڈیتھ ہے یا وفات ہے یا کوئی نیا گھر لے لیا ہے، تب قرآن کو جو ہے وہ کھول لینا. تو جو بھی ان عقائد کا انکار کرے گا تو ان کے لیے جو ہے وہ شدید عذاب ہے. اچھا، وہ کون لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، جن کو شدید عذاب سے جو ہے وہ دوچار کیا جائے گا، جن کو شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا تعارف کرواتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں تو ان کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں. نمبر 1، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ، کہ یہ لوگ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں، یستحبون ترجیح دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور محبت کیا ہے کہ محبت سے یہ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الاخرہ آخرت کی بجائے، یعنی آخرت کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ تھی ان کی پہلی بیماری، کہ ان کا اوڑھنا اور بچھونا یہ دنیا ہے، شب و روز دنیا کی محبت میں غرق رہتے ہیں. اور وہ کیا چاہتے ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، کہ انہوں نے آخرت کی قدر ہی نہ کی. اور جو لوگ آخرت کی قدر نہیں کرتے تو ان کے اندر دنیا کی محبت کی شدید بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر دنیا کی محبت کی بیماری پیدا ہو جائے تو یہ کیا ہے کہ گویا کہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے نا. پھر خواہشات نفس، پھر دنیا کا مال، پھر دنیا میں جینا، پھر زیادتیاں کرنا. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ درجہ بدرجہ دوسری تمام بیماریاں اس کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو جن کے اندر دنیا کی بیماری پیدا ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور روکتے ہیں. اس لیے کہ جن کے اندر بھی دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کی پوجا کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے، اور اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہماری زندگی کا کون سا مقصد جو ہے وہ ہمارے سامنے کھول کر جو ہے وہ رکھتی ہے. تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود اندھیروں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور رسول جو ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے تو کیا کرتے ہیں، صرف خود غلطی یا گناہ پر راضی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ روشنی کے ہائی وے یا روشنی کی شاہراہ جو ہے وہ اس سے رک جائے. دوسروں کو وہ کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، پھر اللہ تعالیٰ تیسری ان کی بیماری یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ يَبْغُونَهَا، ہا سے مراد کیا ہے کہ وہ جو راستہ ہے نا اللہ کا، سبیل اللہ جو اللہ کا راستہ ہے، اس میں ٹیڑھ چاہتے ہیں، عِوَجًا. اور جو ہے وہ یہ جو لفظ ہے، ایک تو ہے اوجا اور یہاں پہ ہے ایواجا، تو عین وہ اگر جیم آئے اور عین پر زبر آئے تو آنکھوں سے ٹیڑھ نظر آنا، جیسے کوئی چیز مادی طور پر ٹیڑھی نظر آ رہی ہے نا، لیکن اگر جو ہے ایواجا ہے اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی لیکن دیکھنے والے کی بصیرت میں اس کو ٹیڑھی نظر آ رہی ہے. اب دین اسلام کا راستہ تو سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے نا، لیکن کیا ہے کہ ان کو ٹیڑھا نظر آتا ہے. کیوں ٹیڑھا نظر آتا ہے، کہ اپنی خواہشات، اپنی منمانیاں جو ہیں ان کی وجہ سے وہ دین میں عیب نکالتے ہیں، سیدھے راستے کو ٹیڑھا ثابت کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اہل مکہ جو ہیں وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ یہ ثابت کریں اور یہ بات بتائیں کہ اسلام کی تعلیمات ٹھیک نہیں ہیں. وہ اسلام میں مین میخ نکالنے کی اور انہیں مسخ کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ ہے ٹیڑھ پیدا کرنا. اور دوسرے اس کے معنی کیا ہیں، کہ اپنی خواہشات اور اپنی ان کی جو اغراض تھی وہ اس کو جو ہے وہ اس میں شامل کرتے تھے. جیسے آج کے دور میں بھی کچھ لوگ قرآن کی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، دین اسلام جو ہے اس کو اپنی مرضی سے منمانی اس کی تعویل پیش کرتے ہیں. تو یہ ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. تو یہ جو دین اسلام میں ٹیڑھ جو ہے، یعنی اسلام میں، قرآن میں، پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، تو خود نہیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے بلکہ اپنی اپروچ اور سوچ کے مطابق قرآن و سنت کو جو ہے وہ ڈھالنا چاہتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اولئک ضالون کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اولئک فی ضلال بعید، گویا کہ یہ لوگ گمراہی کے اندر ہیں، دور تک گمراہی کے اندر ہیں. یہ بڑی باریک اس میں فرق ہے اس دونوں باتوں میں، ایک ہوتا ہے کسی کا گمراہ ہو جانا اور ایک ہوتا ہے کہ اتنی گمراہی ہے کہ اس کے اندر ہی چلے گئے. فی ضلال بعید کہ دور کی گمراہی میں ہیں، گمراہی میں بہت دور نکل گئے. تو معنی کیا ہے کہ گمراہی جو ہے ان کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے، یہ صراط مستقیم سے ہٹ کر بہت دور چلے گئے ہیں. اور جب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جب کوئی بہت دور نکل جائے تو پھر اس کا راستے پر آنا، اس کا اپنے راستے پہ ٹریک پر آنا پھر اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا. تو جتنا زیادہ چیز خراب ہوتی ہے، جتنا زیادہ کوئی دور ہوتا ہے، تو اتنا ہی اس کا دوبارہ واپس پلٹ کر سیدھے راستے کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات جو ہے وہ بتائی، اور پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھیجا تو اس کو جو ہے وہ کیوں بھیجا، رسول کو بھیجنے کا جو ہے وہ مقصد کیا تھا. یعنی اللہ تعالی ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اپنی سنت جو ہے اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا تو کیا کیا، الا بلسان قوم ہی، ہم نے اس کو اس کی قوم کی زبان میں جو ہے وہ اس کو بھیجا، یعنی اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں ان کو پیغام دیا. الا بلسان قوم ہی، اس کی قوم کی زبان میں ہی رسول بھیجا. کیوں؟ لیبینا لہم، تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر جو ہے وہ سمجھائے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا اور رسول کو خود عربیوں ہی کے اندر سے مبعوث کیا. تو مقصد کیا تھا؟ تاکہ انہی کے اندر کا فرد انہی کی زبان میں جب قرآن کو سنائے گا تاکہ ان پر ہدایت اچھی طرح واضح ہو جائے، ہے نا. اور اب یہاں پر جو ہے اس سے کیا بات بتانا جو ہے وہ مقصود ہے کہ بڑی خاص بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے لیے عربی زبان جو ہے کتاب کے لیے بھی اور رسول کے لیے بھی منتخب کی گئی. تو قرآن قریب عربی زبان ہی میں کیوں نازل کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان آسمان کی دفتری زبان ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، لوح محفوظ کی زبان بھی عربی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اگر ہم غور کریں تو ان کی زبان بھی جنت میں عربی تھی، ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب العربا کہ تم لوگ جو ہے وہ عرب سے محبت کرو لثلاثٍ، تین اس کی وجوہات ہیں، ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرے یہ کہ قرآن عربی ہے، تیسرے یہ کہ اہل جنت کی جو ہے وہ زبان عربی ہے. اور اس کے علاوہ عربی زبان جو ہے یہ اس کے اندر بہت ہی جو ہے وہ خوبیاں ہیں، اس کی کسی بھی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس بے شمار صورتیں ہیں، طریقے ہیں، بے شمار شکلیں ہیں. گویا کہ عربی زبان بڑی جو ہے وہ امیر زبان ہے الفاظ اور معنی کے لحاظ سے. پھر ایک اور اہم بات ہے کہ عربی زبان جو ہے فطری طور پر جو ہے وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ایک شخص بڑی آسانی سے ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے نا. تو اسی لیے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عرب قوم میں جو ہے وہ مبعوث کیا گیا انہی میں سے, اور دوسری یہاں بات یہ کہ عربی زبان میں قرآن مجید جو ہے وہ اس کو نازل کیا گیا. تو یہ اللہ کا مسلمانوں پر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ احسان ہے. اور آپ پہلے بھی یہ بات جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مختلف قوموں میں مختلف رسول جو بھیجے تو ان کو انہی کی جو ہے وہ زبان میں جو ہے وہ بھیجا. تو ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ دین جو ہے اس کو اچھی طرح لوگوں کو جو ہے وہ سمجھایا جا سکے. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا لِیُبَیِّنَ لَہُمْ, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بیان کیا ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے تاکہ تم اس کو ان کو بیان کر سکو, اور شد آئی ہوئی ہے نا لِیُبَیِّنَ, تاکہ اچھی طرح کھول کر تم بات جو ہے وہ ان کو سمجھا سکو. تو بیان جو ہے قرآن کا, اس کے معنی کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کا صحیح صحیح مفہوم بتانا, اس کی شرح, اس کی تفسیر, اس کی حکمت عملی اور جو اس کے اندر مثالیں ہیں ان کو اچھی طرح جو ہے سمجھانا. تو کیونکہ جب تک قرآن کے الفاظ اور اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کی تفسیر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ نہیں چلے گی, تو اس وقت تک جو ہے وہ کسی کے لیے بھی قرآن کے صحیح مفہوم کو اخذ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو قرآن کا بیان سمجھنا ضروری ہے. اور جیسے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, اب آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے صلاۃ کیا ہے اور اس کی رکعتیں اور اس کی ترتیب, طہارت, اوقات اور جو بھی اس کی تفصیلات ہیں, تو ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. فَيُدِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. تو معنی کیا ہے کہ اس قوم کی جو زبان تھی اسی زبان میں جو ہے وہ نبی نے پیغام کو سمجھایا, اور پیغام کی زبان بھی اس قوم کی زبان تھی, ہے نا, عربی زبان تھی. اب اس کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ہدایت پائی اور کچھ لوگوں نے نہ پائی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ہدایت پانا اور ہدایت نہ پانا یہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگوں کی اپنی مرضی پر ہے, ان کی اپنی چاہت پر ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہدایت جو ہے نا اس کی اندھی بانٹ نہیں کرتا, یہ بات آپ یاد رکھیے گا. قرآن مجید کا علم, دین اسلام کی نعمت کا مل جانا اور جو ہے وہ ہدایت کسی کو مل جائے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے اندر بانٹ دی جائے. رہی دنیا کی دولت وہ اللہ سب کو دیتا ہے, لیکن رہی ہدایت اللہ اس کو اندھا دھند نہیں بانٹتا, بلکہ کیا کرتا ہے, صرف اسی کو دیتا ہے جو چاہتا ہے, جو نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا. تو یہاں پہ کیا کہا, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ غالب ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی بالا دستی ہے, وہ اسی کو دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکیم ہے نا. حکیم کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ حکمت والا ہے, اور جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر حکیم ہے کہ ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور جیسے قرآن کا حفظ کرنا, قرآن کی ترجمے کی کلاس میں آنا اور دین کو سیکھنا, تو یہ انسان تب سیکھتا ہے جب اس کے اندر خود چاہت ہوتی ہے اور طلب ہوتی ہے. تو اس لیے والدین کی کوششوں کے ساتھ ساتھ, آپ سب کی کوششوں کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے اندر چاہت پیدا کی جائے, طلب پیدا کی جائے. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جو اپنی اصلاح خود نہ چاہے. پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اور مجھے ایک نیو مسلم جو ہے, جب اس کو قرآن پڑھانے کا اتفاق ہوا, بڑے شوق سے وہ آتی تھی پڑھنے کے لیے, انفرادی طور پہ بھی, پھر کلاس میں بھی, اور उसको इतना शौक था कि उसकी वजह से, यानी जो है वो, यानी उसके शौक की वजह से उसका शौहर और उसके घर वाले जो थे ना वो दीन की तरफ फिर आने लगे, क्योंकि घर वाले मौरूसी तौर पर मुस्लिम तो थे, एक मुसलमान घराने से उनका ताल्लुक तो था, लेकिन ये कि वो दीन को जो है वो एज ए प्रैक्टिकल लाइफ के उस तरह नहीं ले रहे थे जिस तरह के लेने का हक था या चाहिए था। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब उसने सीखा, उसने जब पढ़ा, तो फिर उसने ये फैसला किया कि अब मैं चेहरे का जो है वो पर्दा भी करूंगी और पूरा जिलबाब वगैरह भी पहनूंगी। तो जब उसने वो पहना, तो पहनने के बाद फिर उसके शौहर ने कहा कि नहीं ना, नहीं चेहरे का पर्दा, और इस तरह। तो उसकी आंखों में उस दिन आंसू थे कि वो कहती मैं चाहती हूँ, लेकिन ये कि अभी उस तरह से हालात या घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे ना। तो आप देख लें कि जो चाहता है ना तो पत्थरों में से रास्ता बना लेता है, पत्थर भी पानी हो जाते हैं, लेकिन जब तलब नहीं होती तो जो है भूख नहीं है, आप मुरगन गजा भी सामने रख दें तो उसमें फिर मजा नहीं लगता ना, और जब भूख होती है तो चटनी अचार भी बड़ा मजे का लगता है। तो बात यह है कि तलब कितनी है। तो इसी तरह अपने घर के अंदर जो भी बच्चे हैं, शौहर है, बीवी है, बहन भाई हैं, और ठोसने की बजाय, जबर की बजाय, उनको मनवाने की बजाय उनके अंदर शौक पैदा करना चाहिए। आज आप हैं, आप हिफ्ज करा रहे हैं, आप नमाजें पढ़ा रहे हैं, और आप नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, जो चाहता है, और फिर वो कब तक माँ बाप की नमाजें कब तक पढ़ेंगे? नहीं, उनको अल्लाह की नमाजें पढ़नी चाहिए। माँ बाप का कुरान कब तक पढ़ेंगे? माँ बाप का डर कब तक? जब तक वो मौजूद, जब तक वो घर के अंदर, लेकिन घर के अंदर तो बहुत थोड़ी देर रहते हैं, ज्यादा देर तो बाहर होते हैं सोसाइटी के अंदर। और जब उनका जमीर उनका पासवान बन जाता है, जब उनके दिल के अंदर हदायत की रोशनी जो है वो जगमग जगमग करने लगती है, तो फिर जो है वो खुद जो है वो एक रोशनियां देने वाला चिराग बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात अल्लाह ताला जो है वो बता रहे हैं कि मैंने हुज्जत तमाम कर दी, मैंने इंसानियत पर बड़ा एहसान किया, उनकी कौम में अरब लोगों में से नबी को मुंतखब किया। ये भी तो हो सकता था ना, किसी और जबान के जानने वाले को मैं जब नबी बनाता तो लोग कहते कि हदायत कैसे हासिल करें, हमारी जबान ही नहीं है, और किसी और जबान में कोई बात करता तो लोग कहते समझ ही नहीं आती है ना। तो कहा कि सारी हुज्जत तमाम कर दी और ये अल्लाह का एहसान था। लेकिन याद रखें, फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है हदायत बख्शता है, वो बाला दस्त और हकीम है। वलकद अरसलना मूसा बिआयातिना, और हम इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ जो है वो भेज चुके हैं। और अब आप देखिए कि यहां से ये आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 17 तक अल्लाह ताला जो है वो मिसाल से एक और बात बताते हैं, और वो बात क्या है, आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 17 तक के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जो दूसरे पहले नबी थे, अल्लाह ताला उनका हवाला देकर बताते हैं कि वो सारे नबी भी इसी मकसद को लेकर आए जिस मकसद को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उनके रास्ते में बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं जिस तरह अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आ रही हैं। तो उन नबियों ने क्या किया, अल्लाह के रास्ते में इस्तकामत दिखाई। तो उनको इस्तकामत का सिला क्या मिला कि अल्लाह ने उनको गालिब कर दिया और उनके मुखालफीन को अल्लाह ने तबाह कर दिया। तो ये अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जो है वो दूसरे अंबिया का जो हवाला है वो देने का मकसद क्या है, मुसलमानों को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना कि इस कशमकश में, जो हक और बातिल की कशमकश है, इसमें गलबा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो के क्या करते हैं, आगाज में ही सब्र और इस्तकामत का पहाड़ बनते हैं और एंड तक जो है वो सब्र और इस्तकामत के साथ शुक्राना अदा करते चले जाते हैं। तो क्या है कि अल्लाह ताला फिर उनको जो है वो नवाजता चला जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपने जलीलुल कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, वलकद अरसलना मूसा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को रवाना किया, हमने उनको मबूस किया, हम उनको भेज चुके, भी आयातिना अपनी आयात के साथ। आयात से मुराद निशानियां, निशानियों से मुराद آیاتِ تسعہ، یعنی گویا کہ وہ نو معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یا تو وہ مراد ہیں، یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بے آیاتینا سے مراد جو ہے وہ آیات تورات ہو سکتی ہیں، تو وہ دے کر ان کو بھیجا. اور دینے کا مقصد کیا تھا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیے. اور پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کی نا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اور یہی مقصد دے کر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بھیجا گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی نشانیوں کے ساتھ جو ہے وہ مالا مال کیا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. وَذَكِّرْهُمْ، اور انہیں جو ہے وہ کیا کریں، یاد دلائیے. کیا یاد دلائیں؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام. تو بے ایام اللہ جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایام سے، ایام جو ہے جس طرح یوم کی جمع ہے، اور یہاں پہ ایام سے مراد وہ خاص دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ نازل کیے، مثلا جنگ، انقلاب، غزوہ بدر، احد، احزاب، حنین کے واقعات، یا پھر پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہونے کے واقعات، جن میں بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ زیر و زبر کر دی گئی، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. تو ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ قوموں کو کفر کے انجام بد سے ڈرایا جائے اور انہیں متنبع کیا جائے، کہ وہ دن بھی تو یاد کرو کہ جب قوموں نے جو ہے وہ ٹیڑھ اختیار کی، جب قوموں نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا کہ ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اور آپ دیکھیں ایک ہی دن ہوتا ہے، کسی کے لیے خوشی کا، کسی کے لیے مصیبت کا، ہے نا. تو تاریخ انسانی میں کچھ دن یادگار بن جاتے ہیں، کسی کے لیے خوشی کی وجہ سے یادگار، اور کسی کے لیے غم کی وجہ سے. مثلا آپ دیکھیے کہ 10 محرم کو فرعون اور اس کے لشکری دریا میں غرق ہو گئے، تو یہ بھی ان کے لیے یادگار دن ہے، لیکن مصیبت کا دن بن گیا. اور یہی دن بنی اسرائیل کے لیے انتہائی خوشی کا دن، کہ انہیں فرعون کے ظلموں سے نجات ملی. تو اسی لیے تو 10 محرم کو ہر سال روزہ بھی رکھا کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ فرعونیوں کے لیے دن مصیبت کا تھا. اسی طرح جو ہے وہ 17 رمضان 2 ہجری کا دن جو ہے مشرکین مکہ کے لیے ذلت اور مصیبت کا دن، کہ ان کو غزوہ بدر میں شکست ہوئی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ یوم الفرقان بن گیا، ہے نا، بڑی ہی خوشی کا دن، حق اور باطل کے فیصلے کا دن. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی مجرم قوموں پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو جو ہے وہ کیوں نازل ہوا، کس طرح اللہ کا عذاب آیا، تو یہ ہیں ایام اللہ. تو یہ دن جو ہیں، ان یادگار دنوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ قرآن کا خاص موضوع ہے نا، سورۃ ہود میں، سورۃ یونس میں، پچھلی قوموں کے واقعات، سورۃ الاعراف میں، سورۃ البقرہ، مسلسل بنی اسرائیل کو لے کر چلتی ہے اس کے واقعات کو. تو یہ ہے کہ یہ واقعات، قصے، کہانیاں، ان کو ایسے ہی نہ لیا جائے، بلکہ ان سے جو ہے وہ عبرت حاصل کی جائے. اس کے ایک اور معنی بھی مفسرین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایام اللہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے بھی اس کے معنی ہیں. تو اب ایام اللہ سے مراد اگر اللہ کی نعمتیں ہیں، یعنی وہ دن جب اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے احسانات ملے، تو مراد کیا ہے؟ کہ شریف انسان کو جب کسی محسن کا احسان یاد دلایا جاتا ہے، تو وہ شرم کرتا ہے کہ بھائی میں اس محسن کی نافرمانی نہ کروں، مخالفت نہ کروں. تو وہ دن بھی تو خاص دن ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کو نوازتا ہے، جب کسی قوم پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، ہے نا. اور آپ دیکھ لیں کہ جیسے بنی اسرائیل جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں یاد دلاتے ہیں، اور پھر یاد کرو، وذکرو، اور پھر یاد کرو. تو کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو دن رات اپنی نعمتوں کی بارش کی اور خاص خاص موقعوں پر جو کی تو بار بار اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتے تھے. مثلاً وادی تیا میں ان کے سروں پر بادل کا سایہ, خوراک کے لیے من و سلوہ کا نازل ہونا, پانی کی ضرورت تھی تو کیا ہوا, فن فجرت من حسنت عشرت عینا, تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ ساری نعمتوں کو کیوں یاد دلایا جاتا ہے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ توحید کو اختیار کریں اور اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں. تو دونوں معنی مراد ہیں. ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور, اور اس میں جو ہے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں. یہ جو ایام اللہ ہیں, جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں, اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لکل صبار شکور, ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ جو ہے وہ شکر کرنے والا ہے. صبر اور شکر دو ایسی صفات ہیں جو مومن کی پوری زندگی پر جو ہے وہ محیط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صابر اور شاکر کے الفاظ نہیں استعمال کیے, صبار شکور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. کہ ایک مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی دکھ تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے, جب اس پر خوشحالی کے دن آتے ہیں, کوئی خوشی, کوئی بھلائی, کوئی جاب مل گئی, رزلٹ اچھا آ گیا, صحت مل گئی, گھر میں سکون ہے, تو اللہ کا شکر جو ہے وہ بجا لاتا ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک مومن کا جو ہے وہ معمول ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس بھی معاملے کا فیصلہ کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے, اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. یہ صحیح مسلم کی جو ہے وہ روایت ہے. تو یہاں پر پھر سوچنا یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے کیا صبر اور شکر پایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے نا, صبر کیا ہے, آدھا ایمان ہے. اور صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ان اللہ مع الصابرین انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کہاں ملتا ہے, جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اللہ کی میت. اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے, کہ جو صبر کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک صابروں کا بے حساب اجر ہے. تو صبر کا خلاصہ کیا ہے, خلاف طبیعت جو بھی معاملات ہوں تو ان پر انسان پریشان نہ ہو, اپنے قول و فعل سے جو ہے وہ نہ شکری نہ کرے, اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے, صبر کرے, اور اللہ تو صبر کا بدلہ دیتا ہے نا. اور شکر کی حقیقت کیا ہے, شکر کسے کہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں ان کو اللہ کی نافرمانی اور ناجائز اور حرام کاموں میں ان کو استعمال نہ کیا جائے. اور شکر کی 3 قسمیں ہیں, اور وہ کیا ہیں, زبانی شکر, قلبی شکر اور عملی شکر. اور قلبی شکر کیا ہوتا ہے, کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا معترف ہوتا ہے, پہچانتا ہے, احسانات جو ہے نا ان کو محسوس کرتا ہے. اور قلبی کے زبانی شکر کیا ہوتا ہے, کہ الحمدللہ ہے نا, کہ ہاں اللہ تو نے مجھے یہ چیز دی, اور اللہ یہ تیرا ہی احسان تھا اور میں اس قابل کہاں تھی. اور عملی شکر کیا ہوتا ہے, کہ پھر انسان سراپا بندگی بن جائے, پھر اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس کے اندر جو ہے وہ جت جائے, پھر اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ اس کا معمول نہ بنے. پھر اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس خاص احسان کو اپنی قوم کو یاد دلایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی, ان کو بچایا تھا, کہاں سے, من آل فرعون, فرعون کے, آل فرعون سے, فرعون والوں سے. فرعون والے کیا کرتے تھے, یسومونکم سوء العذابی، وہ ان کو جو ہے وہ سخت عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کرتا تھا. یعنی اور آپ کو پتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ کس طرح عذاب دیتا تھا، کس طرح ان کو سخت سخت تکلیفیں دیتا تھا. یہاں پہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون کا جو ذکر کیا ہے تو اس کے اس عذاب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سوء العذاب، برا عذاب ان کو دیتا تھا. اور وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے لڑکوں کو وہ قتل کر ڈالتے تھے، ذبح کر دیتے تھے. اور آپ سوچے تو صحیح، ایک ہوتا ہے کہ کسی بکری کو، کسی جانور کو، کسی دمبے کو جو ہے وہ کوئی کسی کا لے لے اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر دے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے بیٹوں کو لے کر جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے. تو انتہا ہے نا سوء العذاب کی، تکلیف کسی کو دینے کی انتہا ہے کہ بچوں کو لے کر، اور اس میں سے بھی کیا لڑکوں کو، جسے نسلیں چلتی ہیں، جو قوام ہیں، جو کہ لیڈ کرنے والے ہیں، جو رہنما ہیں، ہے نا، تو کرتا دھرتا انہی کو ذبح کر دیا جائے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، تو عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا کر ان سے بگار کا کام لینا، ان سے جو ہے وہ کام کرانا، یا ان کو ویسے کسی کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے، چھوڑا جائے اور مردوں کو ختم کر دیا جائے، تو یہ کسی قوم کی ذلت کی انتہا ہے. تو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اور میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وفی ذالکم، اور اس میں کیا تھا، ذالکم اس میں بلا من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. تو بلاؤن کا لفظ جو ہے یہ آزمائش کے لیے آتا ہے، نعمت کے لیے بھی اور مصیبت کے لیے بھی. تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس آزمائش میں تمہارے لیے جو تھی وہ بڑی آزمائش تھی. کیوں؟ کیونکہ آزمائش کا لفظ جب تکلیف اور راحت دونوں حالتوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو کیا ہے، صبر کی بھی آزمائش تھی اور تمہارے شکر کی بھی آزمائش تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. تو دونوں جگہ جو ہے وہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نبلوکم جو ہے شر اور خیر، دوسری طرف کیا ہے، حسنات و سیئات. تو معنی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آزمائش کر رہے تھے وہ یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو تم میری نعمتوں کو یاد دلاؤ، کہ فرعون نے جب ان کو ناجائز طور پر ان کی عورتوں کو غلام بنایا ہوا تھا اور ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا تھا اور پھر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، تو اس میں اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے جو ہے وہ بچایا کیسے، کیسے بچایا، اللہ نے اپنا کیا احسان کیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ بیک وقت مصیبت بھی ہوتی ہے اور نعمت بھی ہوتی ہے، کیونکہ آزمائش کے بعد پھر اچھے دن آتے ہیں نا. اگر لوگ اس آزمائش میں جو ہے وہ صبر کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ اچھے دن جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت خاص طور پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو توجہ دلا رہے ہیں. اور خاص طور پر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ سخت آزمائش میں جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے. تو یہ یاد دہانی کرانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ شکر گزار ہوں.